السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
میں 25 جولائی کو منتخب 15ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس کل ہوگا۔ اجلاس کی تمام تیاریاں مکمل، تمام پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کا اعلان۔
پاکستان تحریک انصاف نے نئے گورنر سندھ کے لیے عمران اسماعیل کو نامزد کر دیا ہے، جبکہ تحریک انصاف اب تک سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا حتمی فیصلہ نہ کر سکی۔ تفصیلات کے ساتھ کراچی سے میں ہوں محمد ثاقب۔
فائنینشل الیکشن ٹاسک فورس سے منسلک گروپ کا وفد آئندہ ہفتے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلی۔
اور جنوبی ایشیا اور عالمی خبروں سے، افغانستان کے جنوب مشرقی شہر غزنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیسرے روز بھی اکا دکا جھڑپیں جاری رہیں، جبکہ متضاد دعوے سامنے آتے رہے کہ کلیدی تنصیبات پر حکومت کا یا پھر طالبان باغیوں کا کنٹرول ہے۔ ادھر برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال میں ایک دھماکے میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور امریکہ کے خلائی ادارے ناسا کا سورج تک پہنچنے کے تاریخی مشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد سورج کے ماحول یا کرونا تک پہنچنا ہے، جہاں تاریخ میں آج تک کوئی اور خلائی جہاز نہیں پہنچ سکا۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص 221 نشستوں پر ارکان اسمبلی کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 158 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری۔ اعلان کے مطابق قومی اسمبلی میں 60 خواتین اور 10 غیر مسلموں کی نشستیں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اب تک قومی اسمبلی کے 342 میں سے 339 حلقوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد پارٹی پوزیشن بھرپور طریقے سے واضح ہو گئی ہے۔ پاکستان میں 25 جولائی کے ان عام انتخابات میں منتخب ہونے والی 15ویں قومی اسمبلی کا افتتاح اجلاس پیر کی صبح کو 10 بجے ہوگا۔ اس اجلاس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے سپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی ہے اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
اجلاس کی صدارت سپیکر ایاز صادق کریں گے، جس میں 9 منتخب اراکین قومی اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس سے قبل اور بعد میں پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس ہوں گے، جس میں اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی طے کی جائے گی۔ اجلاس کا ماحول خوشگوار رکھنے اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کی حلف برداری تقریب میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی، جس میں اسپیکر کے امیدوار اسد قیصر، پرویز خٹک، فواد چودھری اور عمر ایوب شامل تھے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی وفد کو تقریب میں مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمام پارلیمنٹ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ ایک ورکنگ ریلیشن ہمارا ہو، اور ہم اس وقت ہمیں بہت سیریس چیلنجز ہیں، ہمارے بارڈرز کے ہمیں سیریس چیلنجز ہیں، ہمارے اس وقت اکانومی کے حوالے سے ہمیں سیریس چیلنجز ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے کے چلے۔ تو ہم آئے تھے ایاز صادق صاحب کو ملنے، اور ہمیں ایک ہماری خواہش ہے کہ آئندہ جو بھی وقت ہوگا، اب اپنے ملک کے لیے، اپنے اس دھرتی کے لیے جتنا بھی ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔
حکومت سازی کے لیے خواتین اور اقلیتوں کی نشستوں کے لیے گزشتہ رات جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن کے بعد انتخابات کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو گیا، جس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 158 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابری ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابات میں قومی اسمبلی کی 64 نشستیں جیتی، لیکن کوئی بھی آزاد رکن ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ تاہم انہیں مخصوص اقلیتی 2 اور خواتین کی 16 نشستیں ملی، جن کے بعد ان کی تعداد 82 ہو گئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 42 نشستوں پر کامیابی ملی، انہوں نے 2 اقلیتی اور 9 خواتین کی مخصوص نشستیں بھی ملی، جس کے بعد ان کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ متحدہ مجلس عمل نے 12 نشستیں جیتی اور کوئی بھی آزاد رکن ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا۔ اقلیتی 1 اور خواتین کی 2 نشستیں ملی ہیں، جس کے بعد قومی اسمبلی میں ان کے ارکان کی تعداد 15 ہو چکی ہے۔ کل ہونے والے اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور خصوصی پاسز کے سوا پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلہ بند ہوگا۔ اراکین اسمبلی کے صرف 2 مہمانوں کو پاسز جاری کیے گئے ہیں۔ کل اجلاس میں حلف برداری کے سوا کوئی کاروائی نہیں ہوگی، جبکہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے لیے کل سے کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور انتخاب 15 اگست کو کیا جائے گا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان تحریک انصاف نے سندھ کے نئے گورنر کے لیے عمران اسماعیل کو نامزد کر دیا ہے، جبکہ پارٹی نے اب تک سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پاکستان تحریک انصاف نے سندھ کے لیے عمران اسماعیل کو صوبے کا 32واں گورنر نامزد کر دیا ہے۔ اس بات کا اعلان ہفتے کو اسلام آباد میں پارٹی لیڈرشپ نے اجلاس کے بعد کیا۔ عمران اسماعیل پارٹی کے پرانے دیرینہ کارکن رہے ہیں، جبکہ وہ اس بار صوبائی اسمبلی کی نشست سے کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ گورنر بن جانے کے بعد وہ اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیں گے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق کی وجہ ان کا غیر متنازع کردار اور پھر ایم کیو ایم کی قیادت سے اچھے تعلقات ہیں۔ اس بار ایم کیو ایم حکومت سازی کے عمل میں تحریک انصاف کی اتحادی کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ سندھ میں دونوں جماعتیں اپوزیشن میں ہوں گی۔ تاہم تحریک انصاف نے اب تک سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے نام کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس سے قبل زیر غور فردوس شمیم نقوی کے ایم کیو ایم سے متعلق متنازع بیان پر ایم کیو ایم نے ان کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ واضح رہے کہ فردوس شمیم نقوی نے ایم کیو ایم کے ساتھ اتحاد کو تحریک انصاف کی مجبوری قرار دیا تھا۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدواروں کی فہرست جاری کرنے کے بعد سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو ملنے والی نشستوں کی تعداد 97 ہو گئی ہے۔ سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کو خواتین کی 17 اور اقلیتوں کی 5 مخصوص نشستیں ملی ہیں اور وہ صوبے کی اکثریتی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ سندھ اسمبلی میں تحریک انصاف کو خواتین کی 5 اور اقلیتوں کی 2 مخصوص نشستیں ملی ہیں۔ اس طرح تحریک انصاف سندھ اسمبلی میں 30 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کو سندھ اسمبلی میں خواتین کی 4 اور اقلیتوں کی 1 نشست ملی ہے اور پارٹی 21 نشستوں کے ساتھ صوبائی اسمبلی میں تیسرے نمبر پر ہے۔ سندھ اسمبلی میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس 13 نشستوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے، جبکہ تحریک لبیک کے پاس اب 2 نشستیں ہیں۔ ایم ایم اے کے پاس صرف 1 جنرل نشست ہے۔ سندھ اسمبلی کے 168 ایوان میں سے 165 کامیاب امیدوار پیر کے روز رکنیت کا حلف اٹھائیں گے۔ 2 نشستوں پر عدالتی حکم پر نتائج روک لیے گئے تھے، جبکہ 1 پر انتخاب ہونا باقی ہے۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
دہشت گردی اور مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے منسلک ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان حکام سے مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ کرے گا۔ محمد جلیل کی رپورٹ اسلام آباد سے۔
دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے منسلک ایشیا پیسیفک گروپ کا ایک وفد پاکستانی حکام سے مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ کرے گا۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزارت خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے تیار کردہ رپورٹ سے ایشیا پیسیفک گروپ کے وفد کو آگاہ کیا جائے گا، جو پاکستانی حکومت کی طرف سے دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی اور منی لانڈرنگ کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے گا۔ واضح رہے کہ رواں سال جون میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو باضابطہ طور پر ان ملکوں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا جنہوں نے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے مالی وسائل کی روک تھام کے مناسب اقدامات نہیں کیے۔ تاہم فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایکشن پلان طے کیا، جس پر عمل کر کے پاکستان فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نگران حکومت کی وزیر خزانہ شمشاد اختر نے رواں سال جون میں پیرس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں شرکت کی تھی، اور اس لیے ان کے بقول پاکستان کا دورہ کرنے والے وفد کو وہ حکومت کی طرف سے اب تک کیے جانے والے اقدامات سے بہتر انداز میں آگاہ کر سکیں گی۔
تو اب آئی تھنک وہی انٹرم گورنمنٹ نے جو بھی کمٹمنٹس کی ہوں گی اس کا فالو اپ بتا دیا جائے گا، بٹ کوئی مجھے زیادہ کوئی ڈسکشن اس وقت یا کوئی روڈ میپ اس وقت کے اوپر اتنا امید نہیں ہے، بٹ آفٹر دا نیو گورنمنٹ کمز ان اور اگر وہ یہاں پہ ہوئے تو پھر وہ ان کے ساتھ فردر کمٹمنٹس آئی ایم شیور ہو جائیں گی۔
واضح رہی کہ پاکستان کے مرکزی بینک اسٹیٹ بینک نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے ایکشن پلان کے تحت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو روکنے کے لیے پاکستان میں کرنسی کے کاروبار کی لین دین سے منسلک منی ایکسچینج کمپنیوں سے متعلق ضابطۂ کار کو مزید سخت اور مؤثر بناتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی کرنسی کی آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی عائد کر دی۔ تاہم سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ان کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے مؤثر طریقہ کار وضع کرنا ہوگا جو نہ بدل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔
प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको तो बैंकिंग सिस्टम से आउट कर दिया गया है, बट अब क्योंकि कुछ जो उनकी नई शेप में जो आ गई हैं उनको अगर यूएन या जो भी इदारा इनकी करता है ब्लैक लिस्टिंग वो कोई होती है तो वो फिर पाकिस्तान को भी उनके ऊपर भी क्रैक डाउन करना पड़ेगा. सो आई एम श्योर के दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन के क्या हुआ हुआ.
دریاسنا مقامی میڈیا پر سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے آئندہ ممکنہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے ممتاز ماہر اقتصادیات عبد الرزاق داؤد کو اپنی متوقع حکومت میں اپنا مشیر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. واضح ہے کہ عبد الرزاق داؤد پاکستان کے سابق صدر پرویز مشرف کی حکومت میں بطور وزیر تجارت کام کر چکے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں وہ سرمایہ کاری، ٹیکسٹائل اور تجارتی امور پر وزیر اعظم کو مشورہ دیں گے. تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں کہ عبد الرزاق داؤد نے تحریک انصاف کی پیشکش قبول کی ہے یا نہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان کے جنوب مشرقی شہر غزنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تیسرے روز بھی اکا دکا جھڑپیں جاری رہیں جبکہ متضاد دعوے بھی سامنے آتے رہے کہ کلیدی تنصیبات پر حکومت کا یا پھر طالبان کا کنٹرول ہے. افغانستان کی فوج کے سربراہ جنرل محمد شریف یفتالی نے کابل میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ ان کی افواج شہر سے طالبان جنگجوؤں کو نکالنے کے لیے جوابی کاروائی کری ہیں. جنرل نے توجہ دلائی کہ باغی شہری آبادی اور مارکیٹوں میں مورچہ بند ہوئے ہیں جس کی وجہ سے افغان فوج کو محتاط انداز میں کاروائی کرنا پڑی ہے تاکہ شہری طاقتوں کی روک تھام کی جا سکے. طالبان نے جمعے کے روز تمام سمتوں سے وسیع تر پیمانے پر حملہ کرتے ہوئے غزنی پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی. افغان رپورٹروں نے اتوار کے روز سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر درجنوں سرکاری فوجیوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے. ادھر افغان طالبان کے ایک اعلی سطحی وفد نے ازبکستان کا دورہ کیا ہے جہاں اس کی وزارت خارجہ کے اعلی حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ازبک حکام اور طالبان قیادت نے دورے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفد کی قیادت طالبان کے سیاسی امور کے سربراہ شیر محمد عباس استانگ سے ہی کر رہے تھے جس نے گزشتہ ہفتے پانچ روز تک ازبک حکام سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. قطر میں قائم افغان طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد سہیل شاہین نے ہفتے کے روز اپنے ایک بیان میں کہا کہ 6 سے 10 اگست تک ہونے والے اس دورے کے دوران طالبان وفد نے ازبک وزیر خارجہ عبدالعزیز کاملوو اور افغانستان کے لیے ازبک حکومت کے خصوصی ایلچی عصمت اللہ ارگشیف سے ملاقاتیں کیں. طالبان ترجمان کے بقول ان ملاقاتوں میں موجودہ اور مستقبل کے ان قومی منصوبوں پر گفتگو کی گئی جو افغانستان میں ازبکستان کے تعاون سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال میں ایک دھماکے میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے. آبزرویٹری کے مطابق یہ دھماکہ سرمادہ دیہات میں ہتھیاروں کے ایک ڈپو پر ہوا. یہ قصبہ حلب صوبے میں ہے جس کے بیشتر حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے اور یہ ترک سرحد کے ساتھ ہے. دھماکے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی. صدر طیب اردوان نے ہفتے کے روز اس تاثر کو مسترد کیا ہے کہ ترکی کا سکہ بحران سے دوچار ہے. انہوں نے لیرا کی قدر میں آنے والی کمی کے لیے کہا کہ اس کا بنیادی معاشی عوامل سے کوئی تعلق نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ترک سٹیل اور الومینیم کی درآمد پر محصول میں دگنا اضافہ نافذ کرنے کے اقدام کے بعد اپنی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کے روز لیرا کی 18% ریکارڈ کمی ترکی کے خلاف معاشی لڑائی کے میزائل گرائے جانے کا ماجرا ہے. اردوان نے کہا کہ جولائی 2016 میں ترکی کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی منصوبہ بندی کی گئی. وہی اب ملک کی معیشت کو ہدف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے عہد کیا کہ اس کا مقابلہ کیا جائے گا. اس سلسلے میں انہوں نے کسی ملک کا نام نہیں لیا. انہوں نے مزید کہا کہ نہ تو کسی بحران کے باعث ملک ٹوٹ رہا ہے، نہ تباہ ہو رہا ہے یا کنگال ہو رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سکے کے خلاف کی گئی سازش سے باہر نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیداوار کو بڑھایا جائے اور سود کی شرح میں کمی لائی جائے. اردن میں امدادی ٹیموں نے مشتبہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے ملبے سے 3 لاشیں بازیاب کی ہیں. ایک سرکاری عہدیدار نے اطلاع دی کہ اس سے کچھ گھنٹے قبل حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور دھماکے کیے جن کی وجہ سے سیکیورٹی فوج کے 4 ارکان ہلاک ہو گئے جو ان کے ٹھکانے پر دھاوا بول رہے تھے. اردن کی سیکیورٹی افواج اور مشتبہ عسکریت پسندوں کے درمیان حالیہ برسوں میں یہ مہلک ترین کارروائی ہے. اردن نے اس بین الاقوامی فوجی اتحاد میں کلیدی کردار ادا کیا ہے جس نے شام اور عراق میں انتہا پسند گروپ داعش کو پسپا کیا ہے. اسرائیل میں عرب اقلیت نے ہفتے کی شب وسطی تل ابیب میں ایک نئے قانون کے خلاف احتجاج کیا جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اس ریاست کے ان شہریوں کو غیر اہم کر دے گا جو یہودی نہیں. تفصیلات سعدیہ اسد سے سنیے.
یہ ریلی اس ملکی قانون کے خلاف مزید احتجاج ہے جبکہ ایک ہفتہ پہلے ہزاروں ڈروز جن کا تعلق بھی عرب اقلیت سے تھا شہر کی سڑکوں پر نکل آئے تھے. اسرائیل کا 1948 کا اعلان آزادی ملک کو ایک یہودی اور جمہوری ریاست قرار دیتا ہے. اور حکومت کا کہنا ہے کہ حال ہی میں جو بل پاس کیا گیا ہے وہ محض ملک کی موجودہ حیثیت کو ظاہر کرتا ہے، مگر ناقدین کہتے ہیں کہ اس سے اسرائیل کی جمہوری اقدار پر زد پڑی ہے اور ملک کی وہ آبادی غیر اہم ہو گئی ہے جو یہودی نہیں ہے، جن میں خاص طور پر عرب ہیں جو ملک کی آبادی کا 20% ہیں۔ اس قانون کی ایک شق عربی زبان کو سرکاری زبان سے کم کر کے خصوصی حیثیت دیتی ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق اس احتجاج میں ہزاروں یہودی اور عرب باشندوں نے شرکت کی۔ بعض عرب مظاہرین فلسطینی جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور بعض ایسے بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر مساوات یا برابری کے نعرے درج تھے۔ بعض نے وہاں نماز بھی ادا کی۔ وزیراعظم نیتن یاہو نے ٹویٹر پر مظاہرین کی ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ فلسطینی جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے لکھا کہ اس قانون سے زیادہ بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی پارلیمان کے ایک عرب رکن ایمان عہدے نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہزاروں عرب یہودی جمہوری گروپ کے ساتھ تل ابیب کی سڑکوں پر نکلے ہیں۔ وہ یہ کہنے آئے ہیں کہ مظاہرے ختم نہیں ہوئے بلکہ یہ ملکی قانون کے خلاف پہلا سنجیدہ احتجاج ہے۔ اسرائیل کے متعدد یہودی جن میں سیکیورٹی کے اعلیٰ ریٹائرڈ افسر اور سیاستدان شامل ہیں اس قانون پر شدید تنقید کر رہے ہیں۔ عمر سلطان جو وسطی اسرائیل کے ایک عرب شہر تیرا سے تعلق رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ اس احتجاج میں اس لیے شامل ہیں کیونکہ وہ نیتن یاہو کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ قانون ہمارے خلاف ہے، ہماری عربی زبان کے خلاف ہے، امن کے خلاف ہے اور اس سرزمین پر ہمارے مستقبل کے خلاف ہے۔ ہم اس دھرتی کے اصل باشندے ہیں، ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ اسرائیل کے عرب شہریوں کو یہاں مکمل شہریت حاصل ہے لیکن انہیں بعض جگہوں پر خاص طور پر نوکریوں اور گھر خریدنے میں امتیازی سلوک اور تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ثقافت اور تہذیبی روایات میں وہ فلسطین کے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے باشندوں سے مماثلت رکھتے ہیں اور اکثر انہیں اسرائیل کے بجائے فلسطینی قوم پرستوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہزاروں ڈروز جن کا تعلق بھی عرب اقلیت سے ہے تل ابیب کے مرکز میں اسی چوک پر جمع ہوئے تھے۔ ڈروز آبادی شیعہ مسلمانوں کی ایک خفیہ ذیلی شاخ ہے اور انہیں اسرائیلی حکومت کا وفادار تصور کیا جاتا ہے اور یہ دوسری عرب آبادی کے برخلاف اسرائیل کی فوج میں بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ برس ہا برس سے ڈروز آبادی فوج اور سیاست میں تیزی سے ابھری ہے۔ بعض ڈروز کا کہنا ہے کہ انہیں قانون اور ان ڈروز آرمی افسروں کی جانب سے دھوکہ اور فریب دیا گیا ہے جنہوں نے کہا تھا کہ وہ اس قانون کے بعد فوج میں خدمات سر انجام نہیں دیں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی خلائی ادارے ناسا کا سورج تک پہنچنے کے تاریخی مشن کا آغاز ہو گیا۔ پارکر سولر پروب کو اتوار کی صبح کیپ کنیورل سے خلا میں چھوڑا گیا۔ اس مشن کا مقصد سورج کے ماحول یا کرونا تک پہنچنا ہے اور سورج کے اتنا قریب جانا ہے جہاں تاریخ میں آج تک کوئی اور خلائی جہاز نہیں پہنچ سکا۔ پروب کا سائز ایک چھوٹی کار جتنا ہے۔ اس کا وزن 1400 پاؤنڈ ہے اور اس کی رفتار 430,000 میل فی گھنٹہ تک پہنچے گی، جو اسے تاریخ کا تیز ترین خلائی جہاز بنا دے گی۔ ناسا عرصے سے شمسی ماحول یا کرونا تک پہنچنے کے لیے پروب بھیجنے کا خواہاں رہا ہے، لیکن اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں جو اسے سورج کی انتہائی حرارت سے محفوظ رکھتی۔ مشن کے سائنسدان ایڈم زابو کہتے ہیں کہ میٹیریل سائنس کی بے پناہ ترقی نے ایک ایسا مادہ فراہم کیا جس سے پروب کے سامنے حصے پر ایک ایسی شیلڈ لگانا ممکن ہو گیا جو سورج کی انتہائی گرمی کو برداشت کر سکے، لیکن اس کا پچھلا حصہ بدستور ٹھنڈا رہے۔ پارکر سولر پروب ناسا کا پہلا مشن ہے جس کا نام ایک زندہ شخصیت پر رکھا گیا۔ ڈاکٹر یوجین پارکر ایک سولر فزسٹ ہیں جنہوں نے 1958 میں شمسی ہوا کی موجودگی کی پیشگوئی کی تھی۔ سورج کے ماحول یا کرونا سے گزرتے ہوئے شمسی پروب کے لیے اس شمسی ہوا کا مشاہدہ کرنا ممکن ہوگا جس کی پیش کوئی پار کرنے کی تھی۔ شمسی ماحول یا کرونا شمسی نظام کی وہ آخری مقامات ہیں جہاں ابھی تک کوئی خلائی جہاز نہیں پہنچ سکا۔ صابو کے مطابق اس سے انہیں ایک کھوج کرنے والے کے جوش اور ولولے کا جذبہ ملتا ہے۔ شارلٹسویل ورجینیا میں یونائٹ دا رائٹ نامی پرتشدد مظاہروں کو آج اتوار کے روز ایک سال مکمل ہو گیا۔ گزشتہ سال کے مظاہروں کا اہتمام سفید فام نسل پرستوں نے کیا تھا جو شہر سے کنفیڈریشن کے حامی ماضی کے ہیرو کے مجسمے ہٹائے جانے پر نالاں تھے، اور یہ مظاہرے پرتشدد جھگڑوں میں بدل گئے تھے جس کے نتیجے میں اس احتجاج کے مخالف مظاہروں میں شامل ایک خاتون ہلاک اور 19 افراد زخمی ہو گئے۔ اب ان مظاہروں کا ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر سفید فام قوم پرست گروپ اور ایک اور مظاہرے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور اس بار واشنگٹن ڈی سی میں جو امریکہ کا دارالحکومت بھی ہے۔ ریاست ورجینیا کے گورنر رالف ناردم نے اس موقع پر شارلٹسویل اور ریاست میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ انوشا ایبتسایان اور ایزابل کوکولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
ایسے میں جب امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن اور نواحی ریاست ورجینیا میں شارلٹسویل کے پرتشدد احتجاج کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر سفید فام قوم پرست ریلی نکال رہی ہیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیو جرسی میں اپنے گولف کلب سے جاری ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم یکجا ہونا چاہیے۔ مسٹر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میں نسل پرستی اور تشدد کی کسی بھی شکل کی مذمت کرتا ہوں، تمام امریکیوں کے لیے امن رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے اقلیتوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے جنگ لڑی ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ میں تمام امریکیوں کے لیے جاری جنگ ترک نہیں کروں گا۔ شارلٹسویل کے گزشتہ سال کے مظاہروں کے دوران صدر ٹرمپ کے اس ردعمل کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں انہوں نے ٹرمپ ٹاور میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ دونوں اطراف میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں۔ شارلٹسویل میں ہفتے کی شام ہی پرامن انداز میں ریلیاں، شمع روشن کرنے کی تقاریب اور دیگر کمیونٹی پروگرام شروع ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، بھاری پتھروں کے بلاکس کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور دھات کی باڑ بھی لگائی گئی ہے۔ پولیس دو چیک پوائنٹس پر جہاں سے لوگ داخل یا خارج ہو سکتے ہیں بیگوں کی تلاشی لے رہی ہے۔
The police were not able to or made the decision not to enforce law. This year, it's very, very different.
شارلٹسویل کے ایک رہائشی مائیکل لیم کے الفاظ ہیں، گزشتہ سال پولیس فیصلے نہیں کر سکی تھی اور قانون پر عمل درآمد میں ناکام رہی تھی، اس سال صورتحال بہت ہی مختلف ہے۔ ریاست ورجینیا کی پولیس یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے اور وہ صورتحال پر قابو رکھے ہوئے ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا کیمپس میں ہفتے کو دیر گئے مظاہرین نے نعرے بازی کی، تاہم ماحول میں بتدریج نرمی آتی گئی۔ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ شفالی ہیج کے الفاظ،
I've lived in Charlottesville for 10 years. I'm a med student now. I've always been really frustrated by how little the administration did.
میں شارلٹسویل میں 10 سال سے مقیم ہوں، میں اب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں۔ مجھے یہ سوچ کر بہت تکلیف ہوتی ہے کہ گزشتہ سال انتظامیہ نے کس قدر محدود کردار ادا کیا تھا۔ یہاں موجودگی کا مقصد اپنے اسکول اور کلاس فیلوز کی نمائندگی ہے، اور گزشتہ سال جو کچھ ہوا اس کی مخالفت میں اور سفید فام نسل پرستی کی مخالفت میں آواز بلند کرنا ہے۔ 12 اگست 2017 کو سینکڑوں سفید فام نسل پرستوں نے، جن میں نیو نازیز، اسکن ہیڈز اور کو کلکس کلین کے اراکین بھی شامل تھے، شارلٹسویل پر اس وقت ہلا بول دیا تھا جب یہاں سے ایک پارک سے کنفیڈریٹ جنرل رابرٹ ای لی کا مجسمہ ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ واشنگٹن کی میئر میوریل بوزر نے جمعرات کو ایک پیغام میں کہا کہ انہوں نے اتوار کو یہاں ریلی کے موقع پر ہنگامی آپریشن کی تیاریوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ ریلی لافیٹ اسکوائر پر منعقد ہو رہی ہے جو وائٹ ہاؤس سے صرف ایک پارک کی دوری پر ہے۔ ان مظاہرین کے مخالفین کو بھی اسی پارک سے کچھ ہی فاصلے پر جمع ہونے کی اجازت دی گئی ہے۔ ورجینیا کے گورنر رالف نارتھم نے اور شارلٹسویل شہر کے حکام نے ایمرجنسی نافذ کر رکھی ہے، جس کا اطلاق جمعے سے اتوار کے درمیان جاری ہے۔ گورنر نے اس ایمرجنسی کو انتظامی اقدام قرار دیا، جس کے تحت نیشنل ورجینیا گارڈ سمیت وسائل کو فوری طور پر موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی حکام نے ریاست واشنگٹن میں کمرشل طیارہ چرانے والے شخص کی شناخت رچرڈ رسل کے طور پر کر دی ہے۔ 29 سالہ شخص ہورائزن ایئر کے لیے کام کرتا تھا اور اس کا کام سامان کی دیکھ بھال اور طیاروں کو ٹو کرنے کا تھا۔ حکام نے بتایا کہ اس نے جمعے کے روز کام کیا، وہ یونیفارم میں تھا جب ہورائزن ایئر لائنز کے بمبارڈیئر Q400 میں داخل ہوا اور طیارے کو اڑا لے گیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب جہاز کے ٹرون جزیرے پر گر کر تباہ ہوا تو وہ بھی ساتھ ہی ہلاک ہو گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وہ خودکشی پر آمادہ تھا۔ امریکی وفاقی تحقیقاروں نے جہاز کی چوری اور حادثے کے بارے میں چھان بین شروع کر دی۔ رسل خاندان کی طرف سے جاری ایک بیان کو خاندان کے ایک دوست نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ وہ صدمے سے نڈھال ہیں۔ بیان میں کہا گیا، جو یہ دیکھتے ہیں ان کے لیے تعین کرنا مشکل ہوگا کہ لیکن رسل ایک گرم جوش اور مہربان انسان، وفادار شوہر، محبت کرنے والا بیٹا اور اچھا دوست تھا۔ کیلیفورنیا کے متعدد رہائشی جنگل کی آگ سے اپنے مکانات کو محفوظ رکھنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ آگ ریاست میں جگہ جگہ بھڑک رہی ہے اور بیشتر افراد کی اپنی صحت کی حفاظت کے لیے بھی کام کرنا ہے، کیونکہ زہریلا دھواں اور ہوا کو آلودہ کرنے والے مادے نقصان دہ ہیں۔ بحیرہ گیلان یعنی کیسپین سی کے ساحلوں پر واقع 5 ملکوں کے لیڈروں نے ایک قانونی حیثیت کے بارے میں ایک تاریخی سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں۔ روس، ایران، آذربائیجان، قزاقستان اور ترکمانستان کو اس سمجھوتے کو طے کرنے میں 20 سال کا وقت لگا۔ نوبل انعام یافتہ ادیب وی ایس نائپال ہفتے کو لندن میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 85 سال تھی. نقادوں کا خیال ہے کہ موجودہ عہد میں برے صغیر کے بیشتر انگریزی ناول نگاروں نے نائپال سے اثر قبول کیا, لیکن وہ اپنے خیالات کی وجہ سے متنازع بھی رہے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی کی رپورٹ.
وی ایس نائپال 1932 میں ٹرینی ڈاڈ میں پیدا ہوئے تھے, لیکن ان کے خاندان کا تعلق بھارت سے تھا, اس لیے وہ ہندوستانی معاشرے کو اچھی طرح جانتے تھے. انہوں نے جب اپنے ناولوں میں ہندوستانی خاندان کی جھلک دکھائی تو اس وقت وہ مغرب میں ایک نئی شے تھی. تحریر کی خوبی کی وجہ سے ان کے ناول بہت مقبول ہوئے, اور بعد کے برے صغیر کے ناول نگاروں نے ان کا گہرا اثر قبول کیا. انہیں 2001 میں ادب کے نوبیل انعام سے نوازا گیا, لیکن وہ اس سے بہت پہلے عالمگیر شہرت حاصل کر چکے تھے. وہ اپنے بعض خیالات کی وجہ سے متنازع بھی رہے. حبیب یونیورسٹی میں ادب کے استاد ڈاکٹر آصف فرخی نے کہا کہ نائپال بہت بڑے ادیب تھے اور ان کے ناول بہت مقبول ہوئے, لیکن ان کی نان فکشن تحریریں متنازع ہیں, خاص طور پر برے صغیر اور افریقہ کے بارے میں ان کا نقطہ نظر بہت حقارت پر مبنی ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایس نائپال بہت بڑے رائٹر تھے انگریزی کے خاص طور پہ, اور مجھے ان کی جو صفات میں سے ان کے ناول ہیں خاص طور پہ وہ پسند ہے, ہاؤس فور مسٹر وشواس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے بارے میں اور زندگی ایشیا کے بارے میں جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ بڑی شدید حقارت پر مبنی ہے, اس لیے مجھے ان کی ان تحریروں سے بڑی کوفت ہوتی ہے.
شاعر اور ناول نگار کاشف رضا نے کہا کہ نائپال کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں. وہ یہاں آتے تھے اور انہوں نے ایک پاکستانی خاتون سے شادی کی تھی.
نائپال کا شاید اردو میں ترجمہ نہیں ہوا, اگر ہوا تو میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن یہاں کے ادیب ان سے کافی واقف ہیں. خالد اختر صاحب سے میری ملاقاتیں رہتی تھی تو وہ بتاتے تھے کہ نائپال کراچی میں بھی آئے انہیں دنوں. یہاں جو صحافی خاتون تھی نادرہ, ان سے ان کی ملاقات ہوئی, اس سے پھر شادی بھی ہوئی. تو یہاں کے لوگ متعارف تو ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1989 میں جب سلمان رشدی کی کانٹروورسی شروع ہوئی تھی تو مولانا کوثر نیازی نے, جب وہ کانٹروورسی بڑھ چکی تو اس کے بعد انہوں نے کالموں کی سیریز لکھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وی ایس نائپال جو ہیں وہ ایک قابل قدر ناول نگار اور فکشن نگار ہیں.
مغرب میں بھارت, پاکستان اور افغانستان کے کئی ادیب کافی شہرت پا چکے ہیں اور ان کے ناول مقبولیت حاصل کرتے ہیں. نقادوں کا کہنا ہے کہ ایسے ادیبوں کی جب بھی فہرست بنائی جائے گی وی ایس نائپال کا نام سب سے اوپر لکھا جائے گا. مبشر علی زیدی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے حالیہ عام انتخابات میں بہت کچھ ایسا ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. مثلاً خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقے دیر میں خواتین کھاگروں سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنا, چترال میں آباد کیلاش قبیلے کے ایک رکن کا صوبائی اسمبلی کا رکن بننا, اور سندھ میں شیدی برادری سے تعلق رکھنے والی خاتون کا رکنی اسمبلی بننا. پیپلز پارٹی کی کارکن تنزیلہ کمبرانی کا تعلق ضلع بدین کے علاقے متلی سے ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے تنزیلہ نے بتایا, میرا شیدی برادری سے تعلق ہے, ہمارے یہاں بچہ جیو بٹو کے نعرے سے پیدا ہوتا اور اسی نعرے کے سائے تلے پھل کر بڑا ہوتا ہے. میرے والد ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پارٹی عہدیدار بھی تھے, جبکہ والدہ ایک سکول میں ہیڈ مسٹرس تھی. تنزیلہ نے بتایا کہ 1977 کی انتخابی مہم بٹو صاحب نے ضلع بدین میں ان کے گھر سے شروع کی تھی اور ان کے ہاں ہی قیام کیا تھا, اس لیے ان کے بقول ان کا سیاست میں آنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کام کرنا ایک طرح سے طے شدہ تھا. مورخین کا کہنا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں آباد شیدی برادری کے آباؤ اجداد کا شجرہ افریقہ سے جام ملتا ہے. کراچی میں اس برادری کی بڑی تعداد آباد ہے اور اس لیے تنزیلہ کمرانی کا کراچی آنا جانا لگا رہتا ہے. تنزیلہ کی عمر 39 برس ہے اور سادگی سے رہنا پسند کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا رہن سہن شیدی برادری کی روایتی خواتین سے زیادہ مختلف نظر نہیں آتا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میں نے سن یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے, میرے 3 بچے ہیں, میں پیپلز پارٹی کی مخصوص نشستوں پر سن اسمبلی کی رکن بنی ہوں, جبکہ 5 سال سے متلی میں خواتین کی فلاح و بہبود اور پارٹی کے لیے کام کر رہی ہوں. تنزیلہ 3 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی خواتین ونگ کی صدر ہیں, جبکہ وہ متلی میونسپل کمیٹی کی سربراہ بھی رہ چکی ہے. ایک سوال پر تنزیلہ کا کہنا تھا کہ وہ اسمبلی میں جا کر ان شعبوں میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرے گی جن میں قانون سازی کی گنجائش موجود ہے. ان کے بقول دیہی علاقوں کی خواتین شہری خواتین کے مقابلے میں کہیں زیادہ باہمت ہوتی ہیں، لیکن تعلیم اور صحت کے مسائل نے انہیں معاشرے میں پوری طرح سے طاقتور بننے نہیں دیا. اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voaurdu.com پر. گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص 221 نشستوں پر ارکان اسمبلی کی نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 158 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے. اعلان کے مطابق قومی اسمبلی میں 60 خواتین اور 10 غیر مسلموں کو نشستیں شامل ہیں. الیکشن کمیشن نے اب تک قومی اسمبلی کے 342 میں سے 339 حلقوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں، جس کے بعد پارٹی پوزیشن بھرپور طریقے سے واضح ہو گئی ہے. پاکستان میں 25 جولائی کے عام انتخابات میں منتخب ہونے والی 15ویں قومی اسمبلی کا افتتاحی اجلاس پیر کی صبح کو 10 بجے ہوگا. اس اجلاس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر ایاز صادق سے ملاقات کی ہے اور متوقع وزیر اعظم عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے سندھ کے نئے گورنر کے لیے عمران اسماعیل کو نامزد کر دیا ہے، جبکہ پارٹی نے اب تک سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا. دہشت گردی اور مالی وسائل کی روک تھام سے متعلق بین الاقوامی ادارے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس سے منسلک ایشیا پیسیفک گروپ پاکستان حکام سے مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے اسلام آباد کا دورہ کرا ہے. ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے امریکی عہدیداروں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے پاکستان کے فوجی افسران کے لیے امریکی فوج کے تربیتی اداروں میں تعلیم و تربیت کے مواقع کو خاموشی سے کم کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ ایک دہائی سے زائد عرصے تک دونوں ملکوں کی افواج کے باہمی رابطوں کا مظہر تھا. امریکی انتظامیہ کی طرف سے باضابطہ طور پر اس اقدام کی تاحال تصدیق نہیں کی گئی، اور نہ ہی پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس پر برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ پر کسی طرح کے رد عمل کا اظہار سامنے آیا ہے. ادھر دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر امریکہ پاکستانی فوجی افسروں کے اپنے اداروں میں تربیت کے مواقع کم کرے گا تو اس سے پاکستان سے زیادہ امریکہ کو نقصان پہنچے گا. دوسری جانب پاکستانی فوجی افسروں کے روس میں تربیت حاصل کرنے سے نہ صرف پاکستان اور روس بلکہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیادی کی رپورٹ.
ایک غیر ملکی خبر رساں ادارے نے امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان کے فوجی افسروں کے لیے امریکی فوج کے اداروں میں تربیت کے مواقع کم کرنا شروع کر دیے ہیں. امریکہ کی جانب سے باضابطہ طور پر ابھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا. حال ہی میں پاکستان اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت پاکستانی فوجی افسر روس کے ملٹری انسٹیٹیوٹ میں تربیت حاصل کریں گے. دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ماضی میں بھی پاکستانی فوجیوں کی تربیت کے پروگرام بند کر چکا ہے. پاکستان کو امریکہ کی جتنی ضرورت ہے، امریکہ کو اس سے زیادہ پاکستان کی ضرورت ہے. روس سے پاکستان کے تعلقات میں اضافے کا امریکہ کے ساتھ بگاڑ سے تعلق نہیں ہے. پاکستان اور روس کے تعلقات بہتر ہونے سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر بھی مثبت اثرات پڑیں گے.
پاکستان کا جو اس وقت نقطۂ نظر یہ ہے کہ قطع نظر اس کے کہ روس کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے رہے ہیں اور اب کیسے ہیں. پاکستان اپنے جو ریلیشن شپ ہے خطے ممالک کے ساتھ ان کو بہتر کر رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں خارجہ پالیسی میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے پاکستان کی طرف سے. تعلقات روس اور پاکستان کے بہتر ہونے کا جہاں تک میری سوچ ہے،
جنرل جاوید اشرف قاضی کہتے ہیں کہ سرد جنگ کے دور میں بھی امریکہ میں وارسا پیکٹ کے ان ملکوں کے فوجی تربیت حاصل کرتے تھے جو امریکہ کے دشمن سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیں جدید ٹیکنالوجی نہیں دے رہا، روس سے دفاعی تعلقات بڑھانے سے پاکستان اس کمی کو پورا کر سکتا ہے.
ہمارا آہستہ آہستہ انٹریکشن بڑھتا جا رہا ہے. جو افغان جہاد کے زمانے کی دشمنیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور رشیا ہمیں وہ امریکہ سے ہمیں مین ایڈوانٹیج ہوتا تھا وہ टेक्निकली एडवांस इक्विपमेंट का है, स्पेशली एयरफोर्स के लिए। अगर इसको हम कम्पनसेट कर लेंगे रशिया से तो फिर हमें खास नुकसान नहीं होगा।
माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान किसी एक मुल्क पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, इसलिए अमरीका, रूस और चीन तीनों बड़े मुल्कों के साथ एक जैसे दिफाई ताल्लुकात कायम करना चाहता है। मुबशिर अली जैदी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अफगानिस्तान के जनूब मशरकी शहर गजनी का कंट्रोल हासिल करने के लिए तीसरे रोज भी इक्का दुक्का झड़पें जारी रहीं, जबकि मुतजाद दावे भी सामने आते रहे कि कलीदी तनसीबात पर हुकूमत का या फिर तालिबान बागियों का कंट्रोल है। अफगानिस्तान की फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद शरीफ जफ्ताली ने काबुल में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि उनके अफवाज शहर से तालिबान जंगजुओं को निकालने के लिए जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। जनरल ने तवज्जो दिलाई कि बागी शहरी आबादी और मार्केटों में मोर्चा बंद हुए हैं, जिसकी वजह से अफगान फौज को मोहतात अंदाज में कार्रवाई करना पड़ रही है ताकि शहरी हलाकतों की रोकथाम की जा सके। तालिबान ने जुमे के रोज तमाम समतों से वसी दर पैमाने पर हमला करते हुए गजनी पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। अफगान रिपोर्टरों ने इतवार के रोज समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर दर्जनों सरकारी फौजियों की हलाकत की खबर दी है। उधर अफगान तालिबान के एक आला सतही वफ ने उज्बेकिस्तान का दौरा किया है, जहां उसकी वजारत खारजा के आला हुक्काम से मुलाकातें हुई। उज्बेक हुक्काम और तालिबान क्यादत ने दौरे की तस्दीक करते हुए कहा कि वफ की क्यादत तालिबान के सियासी अमूर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास अस्तांगजई कर रहे थे, जिसने गुज़श्ता हफ्ते पांच रोज तक उज्बेक हुक्काम से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। कतर में कायम अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान मोहम्मद सोहेल शाहीन ने हफ्ते को अपने एक बयान में कहा कि 6 से 10 अगस्त तक होने वाले इस दौरे के दौरान तालिबान वफ ने उज़्बेक वज़ीर खारजा और उज़्बेक हुकूमत के ख़ुसूसी एलची से मुलाकातें की हैं। तालिबान तर्जुमान के बकौल इन मुलाकातों में मौजूदा और मुस्तकबिल के उन कौमी मंसूबों पर गुफ्तगू की गई है जो अफगानिस्तान में उज़्बेकिस्तान के ताबुन से तामीर किए जा रहे हैं। برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے بتایا ہے کہ ملک کے شمال میں ایک دھماکے میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہو گئے۔ آبزرویٹری کے مطابق یہ دھماکہ سرمادہ علاقے کے ایک ڈپو پر ہوا جو حلب صوبے میں ہے، اور اس کے بیشتر حصے پر باغیوں کا قبضہ ہے، اس کے ساتھ ترکی کی سرحد ملتی ہے۔ دھماکے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ ادھر شام کے شہر ادلب کے باغیوں کے کنٹرول والے شمالی علاقوں میں گزشتہ روز فضا سے بھاری بمباری کے بعد ایسے میں ہفتے کا دن پرسکون رہا، جب شہر کے مستقبل کے فیصلے سے متعلق پس پردہ سفارشی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ہفتے کو الگ صبح روسی طیاروں کی بمباری میں کم از کم 2 درجن افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ جیرینین کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
عرب میڈیا نے غیر مصدقہ ویڈیو نشر کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سفید ہیلمٹوں کے ساتھ شام کی حزب مخالف کی سول ڈیفنس فورس اورم الکبرا کے قصبے میں ملبے کے نیچے سے بظاہر ایک بچے کو باہر نکال رہی ہیں۔ یہاں اطلاعات کے مطابق متعدد افراد روس کے رات بھر کے فضائی حملوں میں ہلاک ہو گئے تھے۔ وائس آف امریکہ آزاد ذرائع سے اس ویڈیو کی صداقت کی توثیق نہیں کر سکتا۔ شہر اورم الکربا میں ایک شہری دعویٰ کر رہا ہے کہ روس کی فضائی بمباری نے ایک قیامت برپا کر دی اور شہر تباہ ہو گیا ہے۔ ایک غیر مصدقہ ویڈیو میں بظاہر تصدیق ہوتی ہے کہ متعدد عمارتیں بظاہر فضائی بمباری کے سبب تباہ ہو چکی ہیں اور ملبہ گلیوں میں بکھرا پڑا ہے اور کئی نعشیں بھی اس تباہی کا حصہ ہیں۔ حزب مخالف کے سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس سے وابستہ رمی عبدالرحمان نے عرب میڈیا کو بتایا ہے کہ رات بھر جاری رہنے والی روسی بمباری میں 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے، اور یہ کہ ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں کر سکا۔ رمی عبدالرحمان کہہ رہے ہیں کہ ادلب کے قرب و جوار میں فضائی حملے میں دن بھر کے لیے وقفہ رہا، اور یہ واضح نہیں کہ آیا ترکی، روس اور ایران کے درمیان اس بارے میں کوئی معاہدہ ہو رہا ہے کہ خطے کا مستقبل کیا ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس دمشق اور حلب کے درمیان مرکزی شاہراہ پر دوبارہ کنٹرول میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دمشق اور ادلب ہائی وے پر واقع مرت النعمان کا بڑا شہر بھی سعودی عرب کی ملکیت والے عربیہ ٹی وی کے دعوے کے مطابق روس کی بمباری کا نشانہ بنا۔ شام کے سرکاری میڈیا نے دکھایا ہے کہ ادلب کے اس علاقے میں شام کی فوج کو تعینات کیا جا رہا ہے، جو ان کے دعوے کے مطابق ایک آپریشن کے بعد کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ جوشوا لینڈس یونیورسٹی آف اوکلاہاما کے مڈل ایسٹ پروگرام سے وابستہ ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام کی حکومت اسی طرح کا کنٹرول چاہتی ہے جیسے اس نے جنوبی شہر دارا پر حال ہی میں حاصل کیا تھا, جس میں متعدد باغی ملیشیاؤں کے ساتھ مذاکرات اور مصالحت کا راستہ اختیار کیا گیا جو ایک دوسرے کو خطرہ خیال کرتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ صدر بشار الاسد کی حکمت عملی یہ ہے کہ ادلب کو تقسیم کرو اور پھر فتح. یہی طریقہ دارا میں استعمال کیا گیا. وہاں 56 ملیشیا گروپ تھے, نصف سے زیادہ نے حکومت کے ساتھ مصالحت اختیار کر لی اور ہتھیار پھینک دیے, جبکہ باقی ملیشیا گروپ قائم رہے مگر کمزور حیثیت میں. اور یہی وجہ ہے کہ شام کی فوج ایک ماہ سے بھی کم وقت میں شہر دارا پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. تاہم جوشوا لینڈس کے بقول ادلب میں صورتحال مختلف اور پیچیدہ ہے. وہاں کہیں زیادہ ملیشیا گروپ اور انتہا پسند عناصر موجود ہیں, اور یہ علاقہ ان گروپوں کا گڑھ ہے جنہوں نے حکومت کے ساتھ مصالحت سے انکار کیے رکھا ہے. ایک الگ پیش رفت میں شام کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ شام کے فضائی دفاع نے اسرائیل کے اس ڈرون طیارے کو مار گرایا جو لبنان کے راستے شام کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا. حال ہی میں اسرائیل کا ایک اور ڈرون طیارہ بھی یہاں مار گرایا گیا تھا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر طیب اردوان نے ہفتے کے روز اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ ترکی کا سکہ بحران سے دوچار ہے. انہوں نے لیرا کی قدر میں آنے والی کمی کے لیے کہا کہ اس کا بنیادی معاشی عوامل سے کوئی تعلق نہیں ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ترک سٹیل اور الومینیم کی درآمد پر محصول میں دگنا اضافہ نافذ کرنے کے اقدام کے بعد اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ جمعے کے روز لیرا کی 18% ریکارڈ کمی ترکی کے خلاف معاشی لڑائی کے میزائل گرائے جانے کا معاجرہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نہ تو کسی بحران کے باعث ملک ٹوٹ رہا ہے اور نہ ہی تباہ ہو رہا ہے یا کنگال ہو رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سکے کے خلاف کی گئی سازش سے باہر نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ پیداوار کو بڑھایا جائے اور سود کی شرح میں کمی لائی جائے. اردن میں امدادی ٹیموں نے مشتبہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانے کے ملبے سے 3 لاشیں بازیاب کر لی ہیں. ایک سرکاری عہدیدار نے اطلاع دی ہے کہ اس سے کچھ گھنٹے قبل حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور دھماکے کیے, جن کی وجہ سے سیکیورٹی افواج کے 4 ارکان ہلاک ہوئے جو ان کے ٹھکانے پر دھاوا بول رہے تھے. امریکی خلائی ادارے ناسا کا سورج تک پہنچنے کے تاریخی مشن کا آغاز کر دیا گیا. پارکر سولر پروب کو اتوار کی صبح کیپ کنیورل سے خلا میں چھوڑ دیا گیا. اس مشن کا مقصد سورج کے ماحول یا کرونا تک پہنچنا ہے اور سورج کے اتنے قریب جانا ہے جہاں تاریخ میں آج تک کوئی اور خلائی جہاز نہیں پہنچ سکا. شارلٹسویل ورجینیا میں یونائٹ دا رائٹ نامی پرتشدد مظاہروں کو آج اتوار کے روز 1 سال مکمل ہو گیا. گزشتہ سال کے مظاہروں کا اہتمام سفید فارم نسل پرستوں نے کیا تھا جو شہر سے کنفیڈریشن کے حامی ماضی کے ہیرو کے مجسمے ہٹائے جانے پر نالان تھے اور یہ مظاہرے پرتشدد جھگڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے. اس بار واشنگٹن ڈی سی میں, جو امریکہ کا دارالحکومت ہے, ان مظاہروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. ریاست ورجینیا کے گورنر رالف ناردم نے اس موقع پر شارلٹسویل اور ریاست میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے. خبریں اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں جو ہمیں پشاور سے موصول ہوئی ہے. اور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے درجنوں قبائلیوں نے حکومت کی جانب سے تباہ شدہ مکانات کے معاوضے کی ادائیگی میں تاخیر اور علاقے میں تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے خلاف اتوار کے روز پشاور میں مظاہرہ کیا. یہ مظاہرہ شمالی وزیرستان کے نوجوانوں کی تنظیم یوتھ آف وزیرستان کی اپیل پر کیا گیا. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ سنیے.
یوتھ آف وزیرستان کے صدر نور اسلام داوڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 15 جون 2014 کو شروع کی جانے والی فوجی آپریشن ضرب عضب کی وجہ سے نہ صرف ہزاروں کی تعداد میں گھروں, دکانوں اور مارکیٹوں کو مسمار کر دیا گیا تھا بلکہ ان میں موجود کروڑوں روپے کے املاک بھی غائب ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک 3,000 سے زائد مکانات کے معاوضے کی ادائیگی نہیں ہو گئی ہے, جبکہ ان مکانات کے مکین خیموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. نور اسلام نے کہا کہ شمالی وزیرستان کے درجنوں تعلیمی اداروں بشمول 2 کالجوں میں ابھی تک فوج کے دستے تعینات ہیں, جس کی وجہ سے تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں.
ہم آرمی چیف سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ خدا را ہمارے تعلیمی اداروں کو خالی کرے. اگر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم اپنے گھر خالی کر کے اس کو دیں گے. ہمارے بچوں کے مستقبل پہ رحم کرے, ہمارے بچوں کے مستقبل جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے. ہم فاٹا سیکرٹریٹ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو CLCP کے جتنے فنڈ ہیں وہ جلد ریلیز کرے.
تنظیم کے دوسرے رہنما اسد اللہ شاہ نے حکومت سے مکانات کے فوری معاوضے کی ادائیگی اور تعلیمی اداروں سے فوجی دستے کہیں اور منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
ضرب عضب کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں اس پر عمل کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے۔ ہزاروں خاندان ایسے ہیں جن جو مسمار گھروں میں رہ رہے ہیں، ابھی تک خیموں میں رہ رہے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول حیدر خیل، گورنمنٹ ہائی اسکول حسو خیل اور اس طرح دیگر تعلیمی اداروں کو ترجیح بنیادوں پر تعمیر کیا جائے۔
وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے ایف ڈی ایم اے کے ترجمان احسان داوڑ نے رابطے پر بتایا کہ ادارے کی جانب سے تباہ شدہ مکانات کے معاوضے کی ادائیگی میں تاخیر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اعداد و شمار دیر سے ملنے کے باعث ہوتا ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اب تک تمام تر سابق قبائلی اضلاع میں تباہ شدہ مکانات کے معاوضے کے طور پر 13 ارب روپے ادا کیے جا چکے ہیں، جبکہ ادائیگی کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ 15 جون 2014 کو شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کے باعث نقل مکانی کرنے والوں میں ہزاروں خاندانوں کی واپسی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے۔ ان لوگوں میں لگ بھگ 5000 خاندان افغانستان کی سرحدی صوبے خوز کے خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بچوں کو موبائل فون اور ٹیبلٹس کی لت لگ گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ان کی آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ویڈیو گیمز اور آن لائن سرگرمیوں کی وجہ سے زیادہ دیر تک اسکرین دیکھنے والے بچوں اور نوجوانوں میں خشک آنکھوں کا مرض بڑھتا جا رہا ہے اور اس حالت سے ان کی آنکھوں کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اب اس کا پتہ چلانے کے لیے بھی ایک ایپ متعارف کروائی گئی ہے۔ برطانیہ کی ایسٹن یونیورسٹی میں آنکھوں اور اینکوں کے نمبر کے ماہر پروفیسر جیمز وولفسن نے ایک تشویشناک رجحان کا مشاہدہ کیا ہے۔ پروفیسر جیمز کہتے ہیں، ہم نے یہ رجحان دیکھنا شروع کیا کہ اسکرینوں، ڈیجیٹل اسکرینوں، ٹیبلٹس اور اسمارٹ فونوں کے استعمال کی وجہ سے اب بچے بھی خشک آنکھوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ پروفیسر جیمز کہتے ہیں کہ آنسوؤں میں تیل ہوتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں ہر وقت آنسوؤں کی ایک مہین سی تہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں کے سامنے آنسوؤں کی ایک باریک سی تہ ہوتی ہے اور یہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب آپ روتے ہیں، یہ ایک انسانی بال کے 1/10 حصے سے بھی کم موٹی ہوتی ہے، لیکن اس کے بغیر آپ شاید دیکھ بھی نہ سکیں۔ یہ اس لیے ہے کہ بغیر آنسوؤں کی تہ کے آپ کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی یا ان میں انفیکشن ہو جائے گا اور خارش ہوگی، اور جب بچے زیادہ سے زیادہ وقت اسکرین کے آگے گزارتے ہیں تو ان میں آنکھیں خشک ہونے کا خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پروفیسر جیمز کہتے ہیں، جب آپ کمپیوٹر اسکرین پر کوئی کام انجام دیتے ہوئے اسے بہت غور سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنی پلکیں کم جھپکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ پوری طرح سے پلکیں نہیں جھپکتے بلکہ تھوڑی کھلی رکھ کر جھپکتے ہیں، تو اس سے آپ کی آنسوؤں کے سامنے والے حصے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب آنسو پیدا نہیں ہوتے تو وہ تحلیل ہو جاتے ہیں اور پیچھے اپنا نمکین پن چھوڑ جاتے ہیں، جس سے آپ کی آنکھوں کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اب اسمارٹ فون پر دستیاب ایک ایپ سامنے آئی ہے جو کہ آپ کی خشک آنکھوں کا پتہ چلا سکتی ہے۔ لوگوں نے لندن میں ایک نمائش کے دوران اس ایپ کا تجربہ کیا۔ یہ ایپ آپ سے چند سادہ سے سوالات پوچھتی ہے اور پھر جانچ کرتی ہے کہ آپ کتنی دیر تک بغیر پلکیں جھپکے آسانی سے اسکرین کو دیکھ سکتے ہیں۔ پروفیسر جیمز کہتے ہیں، کسی تم ظریفی دیکھیے کہ آپ اس ایپ کو اسی آلے پر دیکھیں گے۔ ہم حقیقت میں اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں جو ممکنہ طور پر اس مسئلے کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ اسے کثرت سے استعمال کریں گے تو یہ حقیقت میں تشخیص کا باعث بنے گی۔ ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ایپ نہ بھی ہو تب بھی آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت یہ یاد رکھ کر کر سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی آنکھیں پوری طرح جھپکنی ہیں، اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی اس کی یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے، ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
جکارتا میں ایک حالیہ تقریب میں جو امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم یا آسیان کے درمیان ترقیاتی شراکت داری کا مظہر تھی، امریکہ کی حکومت اور آسیان سیکرٹریٹ نے اچھی حکمرانی، منصفانہ اور پائیدار ترقی اور سیکیورٹی کے بارے میں، جسے پروگرس پروگرام کے نام سے جانا جاتا ہے، کامیابیوں کا جائزہ لیا۔ بین الاقوامی ترقی کے لیے امریکی ادارے یعنی یو ایس ایڈ اور امریکہ کے محکمہ خارجہ کی مشترکہ فنڈنگ سے پروگرس نے سن 2013 کے بعد سے پرامن، مستحکم اور خوشحال جنوب مشرقی ایشیا کے لیے آسیان کی سوچ کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اس پروگرام کے تحت آسیان کے ساتھ تعاون کیا گیا تاکہ انسانی حقوق کی اقدار کو فروغ دیا جا سکے، انتظامی، قانونی اور عدالتی نیٹ ورک اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کیا جا سکے، اور دوسری سرگرمیوں کے علاوہ سائنس کی بنیاد پر پالیسی سازی کو فروغ دیا جا سکے۔ پروگرس نامی پروگرام نے آسیان کی اس بارے میں مدد کی کہ وہ انسانی تجارت کے شکار افراد کو مدد دینے کے لیے رہنما اصول اور طریقہ کار بنا سکے، جن میں خاص طور پر خواتین اور بچے شامل ہوں اور انسانی تجارت کے مزید پھیلاؤ کو روک سکے۔ اس پروگرام نے آسیان کی اس صلاحیت کو بھی مستحکم کیا کہ جس سے وہ ایسے وقت میں مؤثر طور پر کارروائی کر سکے کہ جب قدرتی آفات مثلاً سونامی علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور آسیان کے تمام 10 رکن ملکوں کو یکجا کر سکے کہ وہ ایسی سرگرمیوں مثلاً فلم سازی اور سٹیزن جرنلزم کے مقابلوں میں شریک ہو سکیں، جن کا مقصد مشترکہ آسیان شناخت کے احساس کو مضبوط بنانا ہے۔ آسیان میں ملائیشیا کے مستقل نمائندے اور آسیان کے لیے کنٹری کوآرڈینیٹر سفیر داتو شریفہ نوہانا سعید مصطفیٰ نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ آسیان اور امریکہ کے درمیان مکالمہ برابر وسیع اور مضبوط ہو رہا ہے اور زبردست بلندیوں کو چھو رہا ہے، جس کی آسیان اور امریکہ کے مابین شاندار تعاون سے عکاسی ہوتی ہے۔ آسیان کے سیکرٹری جنرل داتولم جانگ ہوئی نے کہا کہ ہم اس اعانت کو سراہتے ہیں جو پروگرس پروگرام سے آسیان اور آسیان سیکرٹریٹ کو مہیا کی گئی ہے، خاص کر انسانوں کی تجارت کا قلاقمہ کرنے کے شعبے، انسانی حقوق کے بارے میں آسیان کے بین الحکومتی کمیشن کے منصوبوں پر عمل درآمد میں اعانت اور قوانین کی بنیاد پر قائم معاشرے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے سلسلے میں، جس سے آسیان کو اپنی کوششوں کو جاری رکھنے میں مدد مل سکے۔ آسیان میں امریکی مشن کے ناظم الامور پائپر کیمبل نے کہا کہ پروگرس نامی پروگرام سے ہماری شراکت داری کی قوت اور آسیان کے اداروں کو مستحکم بنانے کے لیے ہمارے شراکت داروں کی لگن کا اظہار ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر ولولہ حاصل ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ پروگرس پروگرام کی کامیابی پر نظر ڈالنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ اس پروگرام کو سیاسی، سلامتی اور سماجی ثقافتی برادریوں کے درمیان علاقائی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ ترقی کے لیے شراکت داری یا پراسپیکٹ پروگرام کے تحت آگے بڑھایا جائے، تاکہ ایک پرامن، مربوط اور خوشحال جنوب مشرقی ایشیا کا فروغ ہو سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارا پہلا جگل بندی 2001 میں ہوا تھا۔
سوما گھوش بھارت کے ایک ممتاز گلوکار ہیں جنہیں ٹھمری خیال اور غزل گانے میں مہارت حاصل ہے۔ انہیں بھارت کا موقر پدم شری ایوارڈ بھی ملا ہے۔ ان کو برے صغیر کے مایا ناز شہنائی نواز، مرحوم استاد بسم اللہ خان سے گہری عقیدت ہے اور انہیں استاد کے ساتھ جگل بندی کا شرف بھی حاصل ہوا ہے۔ وہ کل ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے کی مہمان تھیں۔ سنتے ہیں شہناز عزیز کے ساتھ ان کی گفتگو سے کچھ اقتباسات۔
اچھا، انہوں نے مجھے کیا کہا تھا بتائیں؟ جب میں بہت ڈر رہی تھی کہ بابا ہمارا ریہرسل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھو یہ تم گاتے رہنا اور بھول جاؤ کہ میں بھارت رتن بسم اللہ خان ہوں اور تم گاتے جاؤ، میں پیچھے پیچھے ہوں، یہ کون کہہ سکتے ہیں؟ اور ہم وہاں پر بسم اللہ خان صاحب اور ولایت خان صاحب کی جگل بندی سن رہے تھے۔ یہ ولایت خان صاحب بجا رہے تھے اور بابا آ رہے تھے ایسے دونوں مل کے آ رہے تھے۔
اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو میوزک میں آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، تھوڑا سا بتائیے کیونکہ بہت سے سننے والے واقف نہیں ہیں۔ آرٹ جو ہیں، فارمیٹس جو ہیں، ان کو آپ کو اس پہ ایک طرح کی ماسٹری کرنی ہوتی ہے، تو آپ کی وہ کون سی آرٹ فارمیٹس تھیں ٹھمری خیال اور غزل کے علاوہ؟ باقی پانچ کیا تھیں؟
میں وہاں گئی تھی سویڈن میں، تو وہاں پر فوک، پورا ورلڈ فوک میوزک فیسٹیول ہو رہا تھا، وہاں میں اچانک پہنچ گئی تو میں نے دیکھا سارے اسٹوڈینٹس وہاں موجود ہیں، سارے سنگرز ورلڈ سے وہاں موجود ہیں، تو میں بھی ایک دم میرے پیشنٹلی وہاں پہنچ گئی اور گانے لگی، اور ہمارے ساتھ بہت خاص تھے، تو ہم نے ہمارے جو انڈیا کے ایک ساز ہے اکتارا اور کھول، تو اس میں میں نے ایک بچے کو بلا لیا وہاں پر، اس کا سنا اور میں نے ٹیبل کی ایک سانگ کو اس سے مرچ کر لیا، تو ہارمونی سے میوزک ہو گئی، کیونکہ دیکھو میوزک میں ان کا گانا تھا یہ تھا، شروع کیا دیکھ دے، میں نے یہاں سے شروع کیا، امن مون جکھن جگلی نارے، امن مونر مانش ایلو گھرے مون جکھن جگلی نارے، اور اتنا سندر ہوا، دیکھو ریدم بھی ایک ہے، میں تھوڑا سا گاؤں گی،
ہاں پلیز پلیز، ہم دونوں
لگی مورے بالم لٹ پور جے سر جا جا بالم، اور دیکھیے چلنے دیا
اپنے بستر پہ بہت دیر سے میں نیم دراز سوچتی ہوں کہ وہ اس وقت کہاں پر ہوگا،
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر، جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے، دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے، اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں صبح سات شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک آپ ہمارے یہ پروگرام 12 گھنٹے کے لیے سنتے ہیں پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک. اب اس کے بعد جو خبروں کا بلٹن آپ کے لیے پیش کریں گے وہ پاکستان میں رات 10 بجے اور اس کے بعد 11 بجے آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھیں, میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور انجینئر جان ریڈن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اسی وعدے کے ساتھ کہ 10 بجے اور پاکستان کے وقت کے مطابق رات 11 بجے آپ سے پھر ملاقات ہوگی مزید نیوز بلٹنز کے ساتھ. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں شہناز نفیس اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت کو اجازت.